बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32-34 की तिलावत कर रहे थे क़ारी जनाब अली असगर बरूमंद। सामीन, हमारी ये नशियात आप शॉर्ट वे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समाअत फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम समाअत फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा, और इराक की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खदमत हैं ताहा शमीम, और का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। यूपी के लखीमपुर हादसे के बाद आवाम और सियासी जमातों में गम गुस्सा बरकरार। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी गैर कानूनी और गैर आइनी है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का बयान। अवाम पर ज़ालिमाना पाबंदियां भी दहशतगर्दी हैं, और ईरान हर शक्ल की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। जनरल असम्बली में ईरानी मंदूब का बयान। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर में एक मरकजी वजीर की गाड़ी से किसानों को कुचले जाने के वाक़े को 4 दिन गुजर जाने के बाद अब रियासती हुकूमत ने हिजब अख्तिलाफ़ के रहनुमाओं को जाय हादसा पर जाने की इजाज़त दे दी है। इतवार को लखीमपुर में हुक्मरान बीजेपी के मरकजी वजीर के काफिले की गाड़ी से किसानों को कुचले जाने के वाक़े के बाद पूरे मुल्क में इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है, और अपोजिशन के रहनुमाओं ने मरकज और रियासत में बरसर इख्तदार बीजेपी की हुकूमतों पर सख्त हमला किया है। इस दरमियान यूपी की हुकूमत ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को 5 अफराद के साथ लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी है। लखनऊ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर उस वक्त राहुल गांधी धरने पर बैठ गए जब उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने हुकूमत पर शदीद हमले करते हुए कहा कि ये कौन सी परमिशन है कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बाद अज़ां राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। इस दरमियान लखीमपुर के वाक़े में मरकजी और उनके बेटे पर इल्ज़ाम आयद होने के बाद मरकजी वजीर अजय मिश्रा ने दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। अभी इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। अपोजिशन मरकजी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे और उनके बेटे की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ही किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि चेयरमैन नैब को तौसी देना गैर कानूनी और गैर आइनी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चेयरमैन नैब की तौसी अदालत से मुस्तरद हो जाएगी और अदालत से इंसाफ मिलेगा। پنڈورا پیپرز اور دیگر اسکینڈلوں پر بات کرتے ہوئے مریم نواز نے ان معاملات پر جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی۔ مریم نواز نے پوچھا کہ ان معاملات پر جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی۔ انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں کہ انہوں نے کون سے تحفے لے کر اپنی جیب میں ڈالے ہیں۔ اپوزیشن رہنما مریم نواز پینڈورا پیپرز کے حوالے سے وزیراعظم کے قائم کردہ کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جس انسپیکشن کمیشن کو وزیراعظم عمران خان چلا رہے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ واضح رہے کہ پاکستانی تینوں بڑی اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پینڈورا پیپرز اسکینڈل کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے قائم کردہ تحقیقاتی سیل کو مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پینڈورا پیپرز میں آف شور کمپنیاں رکھنے والے 700 سے زائد پاکستانیوں کا نام سامنے آئے ہیں، جن میں متعدد وزیروں اور حکمران، نیز اپوزیشن کے مختلف سیاسی رہنماؤں، کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، بینکاروں، کاروباری شخصیات اور کچھ میڈیا کے مالکان کے نام بھی شامل ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان قائم اہم ترین سرحدی گزرگاہ اسپین بولدک آج دوسرے روز بھی بند ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق طالبان حکومت نے منگل کے روز بعض وجوہات کی بنا پر باب دوستی کو بند کر دیا تھا۔ افغان ذرائع نے پاکستانی اہلکاروں پر افغان شہریوں کے ساتھ بد سلوکی کا الزام عائد کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت کے عہدیداروں نے پاکستانی سرحدی حکام سے رفت آمد کے طریقہ کار پر اعتراض بھی کیا تھا، جس کے بعد گورنر قندھار نے سرحد بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ باب دوستی بند ہونے کے باعث پاک افغان سرحد کے دونوں جانب مال بردار ٹرکوں کی قطاریں لگ گئیں۔ افغانستان کے انجمن ہلال احمر نے افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغانستان کے انجمن ہلال احمر کے سربراہ غلام حبیب حسام نے کابل ایئرپورٹ پر ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے تمام دوست اور اسلامی ملکوں کی ہلال احمر کے انجمنوں سے اپیل کی کہ وہ افغانستان کے لیے زیادہ سے زیادہ امدادی سامان ارسال کریں۔ افغانستان کے انجمن ہلال احمر کے سربراہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا ادارہ خود مختار عوامی ادارہ ہے اور دنیا بھر سے ارسال کیا جانے والا امدادی سامان افغان عوام کی امانت کے طور پر ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی جانب سے 50 ٹن غذائی اشیاء اور اجناس پر مشتمل پہلی امدادی کھیپ منگل کی شام کابل ایئرپورٹ پر افغانستان کے ہلال احمر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایران کی ہلال احمر عنقریب ایسی ایک اور امدادی کھیپ افغان عوام کے لیے روانہ کرنے والی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اقتصادی اور طبی دہشت گردی سمیت دہشت گردی کے تمام شکلوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیوں سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، لہذا پابندیوں کا عمل بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کی 6ویں کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں تہران کے موقف کی کھل کر وضاحت کی۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے دہشت گردی کے تمام شکلوں میں جملہ اقتصادی دہشت گردی اور دواؤں کی ترسیل پر عائد پابندیوں کی مذمت کی اور ظالمانہ پابندیوں کی اسلانت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے غیر متزلزل عہد کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار ادا کرنے والے مایہ ناز ایرانی جنرل شہید قاسم سلیمانی اور شہید ایٹمی سائنسدانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شہید قاسم سلیمانی کو امریکی فوج نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا تھا۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے غاصبانہ قبضے اور دیگر ملکوں میں فوجی مداخلت جیسے معاملات کو دہشت گردی کی جڑ قرار دیتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ کے لیے اس کی جڑوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں ان کے جائز دفاع کے حق کی بھرپور حمایت کا بھی اعلان کیا۔ ایرانی مندوب نے بات زور دے کر کہی کہ پابندیوں کے ذریعے عام آدمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد پابندی کے شکار ملکوں میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنا، نیز عوام کو حکومت کے مد مقابل لانا ہے۔ لہذا یہ عمل بذات خود دہشت گردی شمار ہوتا ہے، جبکہ غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیگر ملکوں کی توانائیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جامع عالمی کنونشن کے قیام کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں عالمی کنونشن کے فقدان اور اس کی واحد اور جامع تعریف نہ ہونے کی وجہ سے بعض ممالک دوہرے معیاروں پر عمل پیرا ہیں، دہشت گردی کے منمانے تشریح کر رہے ہیں اور دہشت گردی من پسند فہرستوں کے ذریعے دیگر ملکوں کو دھمکانے اور ان ملکوں کے آئینی اور قانونی اداروں کو دہشت گردی کا حامی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ مذاکرات برائے مذاکرات کی صورت میں تہران راست اقدام کرے گا۔ ماسکو میں ایرانی سفیر اور سفارت خانے کے دیگر ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ تہران نتیجہ خیز ایٹمی مذاکرات کا خواہاں ہے۔ اپنے روسی ہم منصب کی دعوت پر ماسکو کا دورہ کرنے والے ایرانی وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ مذاکرات بھی پچھلے 8 سال سے جاری ڈگر پر چلے اور مذاکرات برائے مذاکرات بن گئے تو ہم راست اقدامات انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مجوزہ ویانا مذاکرات کے ذریعے ایرانی عوام کے حقوق کا مکمل تحفظ چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ پائیدار اقتصادی ترقی سے متعلق حکومت کے منصوبے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئندہ ماہ کے دوران اس بارے میں ایک سیمینار تہران میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیمینار میں شام، نیز، ایران کے ہمسایہ ملکوں کے سفرا شرکت کریں گے اور انہیں پابندیوں سے متاثر ہوئے بغیر تہران کے ساتھ اقتصادی تعاون کے فروغ سے متعلق منصوبوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ عسکری عمر میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر نے زور دے کر کہا ہے کہ سرحد پار انقلاب دشمن گروہوں کو نشانہ بنائیں گے۔ عسکری عمر میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے دفاع پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے عراقی کردستان کی حکومت سے کہہ دیا ہے کہ ایرانی سرحدوں کو ناامن بنانے والا کوئی بھی انقلاب دشمن مسلح گروہ ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے شمالی عراق کے علاقے میں موجود انقلاب دشمن اڈوں کے خلاف سپاہ پاسداران کی بری فوج کی کارروائیوں کے بارے میں کہا کہ عراقی کردستان کو انقلاب دشمن عناصر کا اڈا نہیں بننا چاہیے۔ عسکری امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر نے کہا کہ ہم خبردار کرتے ہیں کہ انقلاب دشمن گروہ ملکی سرحدوں کے اطراف میں جہاں بھی ہوں گے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان حکومتوں سے بھی نمٹیں گے جو ان گروہوں کو پناہ دیں گی یا وسائل و ہتھیار فراہم کریں گی۔ لبنان کے لیے ایرانی ایندھن کا تیسرا آئل ٹینکر بھی شام کی بندرگاہ بانیاس پہنچ گیا۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
لبنان کے لیے ایران کا تیسرا آئل ٹینکر شام کی بانیاس بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ اس درمیان حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ایران سے ایندھن کی درآمدات نے لبنان کے خلاف تاریخ کے اہم ترین محاصرے کو ناکام بنا دیا ہے۔ پروگرام کے مطابق لبنان کے لیے تیل پہنچانے والے ایران کے تیسرے بحری جہاز میں موجود ایندھن ٹینکر کانوائے کے ذریعے لبنان پہنچایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے 2 آئل ٹینکروں سے لبنان کے لیے شام کی بانیاس بندرگاہ پر ایندھن پہنچایا جسے وہاں سے لبنان بھیجا جا چکا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے ایک بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران سے ایندھن کی درآمدات نے لبنان کے خلاف تاریخ کے اہم ترین محاصرے کو ناکام بنا دیا ہے۔ امریکی پابندیوں کی بنا پر لبنان کو 1.5 برس سے زیادہ عرصے سے ایندھن سمیت خراب اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایران سے ایندھن کی درآمدات کا سلسلہ گزشتہ چند ہفتوں سے شروع ہوا ہے اور بدستور جاری ہے۔ ایران سے لبنان کے لیے ایندھن کی درآمدات حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی فرمائش پر شروع ہوئی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ نے حکومت کی تشکیل اور ملک کے محاصرے کی شکست کو لبنان کے لیے 2 اہم کامیابی قرار دیا ہے۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابینہ کی تشکیل اگرچہ تاخیر سے انجام پائی ہے تاہم لبنان اور استقامت کے لیے نہایت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایران سے ڈیزل کی درآمدات اور ملک کے خلاف امریکی محاصرے کی ناکامی نے جو حزب اللہ کے پائیدار اور دلیرانہ موقف کی مرہون منت ہے امریکہ کو اپنے بعض منصوبوں کو بدلنے میں جلدی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ امریکہ انسانیت، اخلاق اور حق و انصاف سے دور ہو کر کام کرتا ہے چاہے اس کے اقدام کے نتیجے میں بچے، خواتین اور بزرگوں کا قتل ہی کیوں نہ ہو، اور ہم نے افغانستان، عراق، شام، یمن اور مختلف علاقوں میں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے تاکید کے ساتھ کہا کہ حزب اللہ اس سے کسی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرے گا جو علاقے میں اسرائیلی منصوبے اور غاصبانہ قبضہ مضبوط ہونے اور خود مختاری و آزادی میں خلل پیدا ہونے کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ فوجی، ثقافتی، اقتصادی، سماجی اور اخلاقی ہر سطح کے تمام چیلنجوں کے مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہے۔
عراق کی مسلح فوج کے کمانڈر کے ترجمان نے اس ملک کے پارلیمانی انتخابات کی سیکورٹی کے لیے فوج کی مکمل آمادگی کی خبر دی ہے۔ عراق کی مسلح فوج کے کمانڈر کے ترجمان یحییٰ رسول نے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ جو بھی انتخابات کی سیکورٹی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ یحییٰ رسول نے کہا کہ انتخابات کے زمانے میں کسی بھی طرح کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریزرو فورس موجود ہے جو پوری طرح تیار ہے۔ انتخابات میں سیکورٹی فراہم کرنے والے کمیٹی کے ترجمان غالب العطیہ نے کہا کہ بغداد اور دیگر صوبوں میں تقریباً 8,270 پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ عراق میں قبل از وقت انتخابات کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ انتخابات 10 اکتوبر کو ہوں گے۔ تقریباً 25 ملین عراقی انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہیں جو 329 ممبران پارلیمنٹ کو منتخب کریں گے۔ یمن کی فوج نے صوبہ مغرب میں جاہر سعودی عرب کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے مغرب کی فضا میں جاہر سعودی اتحاد کے ایک ڈرون طیارے کے مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ بدھ کی صبح یمن کے فضائی دفاعی سسٹم نے صوبہ مغرب کے الجوبہ علاقے کی فضاؤں میں دشمنانہ اقدامات انجام دینے کی غرض سے پرواز کرنے والے ایک جاسوس طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک میزائل سے مار گرایا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ سعودی اتحاد کے جس جاسوس طیارے کو گرایا گیا ہے وہ CH-4 ماڈل کا تھا۔ یمن کے مسلح افواج نے گزشتہ ہفتے بھی صوبہ مغرب کی فضاؤں میں ایک امریکی جاسوس طیارے کو سرنگوں کیا تھا۔ دوسری جانب جاہر سعودی اتحاد نے اپنی انسانیت سوز کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے یمنی عوام کے لیے ایندھن کے حامل ایک آئل ٹینکر کو روک لیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے دنیا میں امریکہ کی اقتصادی برتری ختم ہو جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ریاست میشیگن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر ہم نے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں بھاری سرمایہ کاری نہ کی تو دنیا میں امریکہ کی اقتصادی برتری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ طویل عرصے تک دنیا بھر میں پیش رہا لیکن ہم نے اپنے ملک کے عوام پر بہت کم سرمایہ خرچ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، عراق کے انتخابات پر کون سے داخلی اور خارجی عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔
شکریہ۔
اس سے پہلے بھی ہم نے غالباً ایک دو دن پہلے عراق کے انتخابات پہ ایک مختصر سی گفتگو کی تھی، کیونکہ 10 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں اور چونکہ علاقے میں ان انتخابات کے اثرات واضح طور پہ مرتب ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے آج بھی ہم اسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو تبدیلیاں گزشتہ انتخابات کے عنوان سے اور 2021 کے انتخابات میں، وہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کی تھیں، اب اس کے اثرات الیکشن کے اس پورے سسٹم پہ کیسے پڑیں گے یہ ایک سوال ہے۔ اور اس نئے انتخابی قوانین میں جو بنیادی سوال ہے کہ بیرونی طاقتیں کے اثر انداز اب زیادہ ہو سکیں گی یا کم ہو سکیں گی، اور کون سی اس وقت جو ہیں وہ بیرونی طاقتیں ہیں کہ جو ملوث ہو سکتی ہیں اور ان کے کیا اہداف و مقاصد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے کہ کیوں مداخلہ ضروری ہے۔ یوں تو کئی ممالک میں انتخابات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انتخابات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عراق کے انتخابات ہیں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں بھی زیر بحث ہیں اور ریجن کے اندر بھی ان پہ خصوصی طور پہ توجہ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے عنوان سے 3-4 ایسے بنیادی نکات ہیں کہ جس کی وجہ سے عراق کے پارلیمانی انتخابات اہم ہو جاتے ہیں، عالمی سطح پہ بھی اور علاقائی سطح پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عراق کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ عراق جس خطے میں واقع ہے اور جس مقام پہ واقع ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے مشرق وسطی کے تناظر میں، بالخصوص اگر دیکھا جائے، یا آپ اس کو اگر معدنی ذخائر کے عنوان سے دیکھیں یا زیر زمین جو ذخائر ہیں یا قدرتی ذخائر کے اس میں دیکھیں، تو اس میں بھی عراق کو ایک خاص اپنے ان وسائل کی وجہ سے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ اور دوسرا جو جیو پولیٹیکل اس کی اہمیت ہے، 3 اہم ممالک کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، ان میں سے اسلامی جمہوری ایران، سعودی عرب اور شام واضح طور پہ ہیں، ترکی بھی اس کے علاوہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے عنوان سے بھی اس عراق کی ایک اپنی خاص حیثیت بنتی ہے، چونکہ ماضی میں بھی اسرائیل نے عراق کے خلاف عراق کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کیا تھا، اور اب بھی اسرائیل کے عنوان سے یہ تأثر موجود ہے کہ عراق کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پہ اسرائیل کی غاصب سے حکومت کی گہری نظر رہتی ہے. لہٰذا اس بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ خود اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ علاقے کے اور ریجن کے اور عالمی ممالک جو ہیں وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں. دوسرا یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ شاید ایران کے بعد عراق وہ واحد ملک ہے جو شیعہ اکثریتی آبادی پہ مشتمل ہے. 69 سے لے کے اس سے بڑھ کے بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ شیعہ آبادی ہے. شیعہ آبادی اور بھی ممالک میں ہے، لیکن اس میں ایک خاص جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو عراق کے جو انتخابی قوانین ہیں، شاید دنیا کے کسی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ اس ملک کا وزیراعظم ہر صورت میں شیعہ ہوگا. یعنی عراق کے اندر جو نئے قوانین ہیں، جو صدام کے بعد جو انتخابی قوانین بنائے گئے ہیں، اس میں جو ہے وہ وزیراعظم ہر صورت میں جو ہے وہ شیعہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا سپیکر جو اہل سنت سے ہوگا، اور جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ دوسرے جو آبادیاں ہیں، جو دوسری اقلیتیں ہیں، ان سے ہوگا. لہذا اس کی یہ بھی ایک اس کو اپنی ایک حیثیت حاصل ہے کہ اس ملک کا ہر صورت میں وزیراعظم شیعہ ہوگا. پھر عراق کو ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ عراق کے اندر نجف اشرف جیسا بڑا حوزہ علمیہ موجود ہے، اور حوزہ علمیہ نجف کے جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان میں سے اکثر مرجع تشیع ہوتے ہیں. مثلا اس وقت آیت اللہ سیستانی ہے، ماضی میں آئے خوئی تھے، اس سے پہلے آیت اللہ حکیم تھے. تو یہ ایک عالمی تشیع بھی نجف کے ساتھ اور نجف کے مدرسے کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، اور خود عراق کے اندر بھی جو مراجع کے ساتھ قربت ہے، تمام تر سیاسی اور دوسرے گروپنگ کے باوجود مراجع کی جو عزت احترام اور ان کی بات کی اہمیت ہے وہ مسلم ہے. لہذا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے عمومی طور پہ جب بھی عراق کے الیکشن، عراق کی حکومت، عراق کا پارلیمانی نظام زیر بحث آتا ہے تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ تشیع کی دینی قیادت بھی جو ہے وہ ایک مؤثر رول پلے کرتی ہے. پھر پچھلے جب سے داعش نے وہاں پہ حملہ کیا اور داعش کے حملے کے بعد وہاں پہ جو ایک عوامی رضاکار گروہ اور جس کو ہم حشد الشعبی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے وجود نے بھی ایک نیا سوال مختلف ممالک کے حکومتوں کے اندر اور مختلف اداروں کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ ایک بہت بڑی عوامی قوت بھی وہاں پہ ملک کے اندر موجود ہے، ایک رضاکار فوج ہے کہ جو ملکی صورتحال پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور اپنی قربانیوں کی بنیاد پہ جس انداز سے انہوں نے، جس جانفشانی کے ساتھ، جس فداکاری اور جانساری کے ساتھ انہوں نے داعش کو اپنے ملک سے نکالا ہے، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کی جو اہمیت ہے، اس کی جو ان کی جو محبوبیت ہے، ان کا جو سیاسی اور سماجی کردار ہے وہ بڑھ چکا ہے اس لحاظ سے. لہذا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں ہیں کہ حشد الشعبی الیکشن میں کہاں پہ کھڑی ہوگی. یعنی جہاں پہ مراجع کے عنوان سے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، وہاں پہ اب حشد الشعبی کی طرف بھی نگاہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ اسٹریٹجک پوزیشن کے عنوان سے، اب یہ تین بڑے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی اور عالمی طاقتوں کی نگاہیں عراق کے الیکشن پہ رہتی ہیں. اب وہ کون سی قوتیں، جیسے کہ آپ نے بھی اپنے سوال میں بھی اشارہ کیا کہ کون سے عوامل ہیں، تو خارجی عوامل کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں، ہمارے پاس ٹائم تو کم ہے لیکن اس کا میں ذکر کرتا چلوں کہ تین طرح کے عوامل ہیں اس وقت کے جو اثر انداز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ عرب ممالک، کون سے عرب ممالک ہیں کہ جو زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ماضی میں ہوئے ہیں، ان میں سعودی عرب، قطر اور امارات کا نام ہے، اور ان تینوں ممالک کے اپنے اپنے سیاسی دھڑے موجود ہیں عراق کے اندر اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں. مثلاً محمد الحبوسی جو ہے وہ واضح طور پہ ان کا ایک اپنا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اتحاد ہے، التقدم کے نام پہ، اور اس کے جو رجحانات ہیں وہ سعودی عرب کی طرف ہیں. اسی طرح ایک العزم کے نام سے ہے کہ جو خمیز خنجر نام کے جو ایک سیاسی شخصیت ہیں، ان کی وابستگی قطر کے ساتھ ہے. اسی طرح اسامہ النجیفی بھی جو اہم عہدوں پہ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب سے منسلک یا ان کے ساتھ ان کے رابطے رہے ہیں. تو یہ ایک تو سعودی عرب, قطر, امارات, یہ عرب ممالک کے اندر سے ہیں. پھر ایک اور ہمسایہ ملک ترکی ہے. ترکی بھی وہاں پہ بالخصوص عراق کے بعض علاقوں میں جہاں پی کے 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 ان کے لوگ موجود ہیں وہاں کے عنوان سے ترکی اور عراق کے درمیان اختلافات بھی رہتے ہیں. اس لیے ترکی کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنی عراق کے اندر اپنی لابی بنا کے رکھے. اب وہ لابی جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں اس کی لابی ہے, تشیع کے ہاں اس کی لابی نہ ہونے کے برابر ہے ترکی کی. لہذا ترکی بھی کوشش کرتا ہے کہ ان سنی دھڑوں پہ یا ان سنی اتحادوں پہ جو ہے وہ جو شمال کے اندر زیادہ آباد ہیں ان پہ ایک اپنی گرپ رکھے, ان کو سپورٹ کرے, ان کو الیکشن کے اندر آگے لے کے آئے کہ کل وہ اس کے مفاد کے لیے کام کر سکیں. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ خود امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بھی الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے امریکہ نے الیکشن کو اپنی مرضی کا الیکشن بنانے کی کوشش کی ہے, یہاں پہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑی سی عرب ممالک سے اور ترکی سے ہٹ کے ہے. یہاں پہ ترکی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی لابی آ جائے, اور سعودی عرب کی اور امارات کی بھی اور قطر کی بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کی لابی آ جائے. لیکن امریکہ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ کون سی لابی آئے, ان کی خواہش یہ ہے کہ ریزسٹنس بلاک سے تعلق رکھنے والی لابی اقتدار میں نہیں آنی چاہیے. یعنی ان کا رویہ کسی ایک ایسے ہر اس گروپ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ریزسٹنس بلاک سے, مزاحمتی بلاک سے جو تعلق رکھنے والے اتحاد ہیں ان کے مقابلے میں ہوں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اس میں ان افراد کو, اب چونکہ مختلف انتخابی حلقے ہیں, اب ہر انتخابی حلقے کے اندر افراد ہوں گے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان افراد پہ, پہلے تو وہ ان الائنس پہ, الائنس کے جو سربراہ ہوتے تھے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے تھے. چونکہ اب ہر کینڈیڈیٹ کسی حد تک جو ہے وہ خود مختار بھی ہے اور بہت سے آزاد امیدوار بھی ہوں گے, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جن طاقتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جو داخلی اور خارجی ہیں, وہ اس دفعہ کے الیکشن پہ کس انداز سے اثر انداز ہوتی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. جی, تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, نور پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا۔
جی، تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 مہر، 29 صفر المظفر اور 6 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ اکتوبر سن 1768 عیسوی کو زار روس کیتھرین اعظم نے اپنی کشور گشائی کی مہم کو جاری رکھتے ہوئے اپنی افواج پولینڈ بھیج دیں، جس کے بعد خلافت عثمانیہ نے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں روسی اور عثمانی سلطنتوں کے درمیان متعدد جنگیں لڑی گئیں، لیکن پولینڈ کے مسئلے پر لڑی جانے والی جنگ کو اہم ترین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں عثمانی خلافت کی داخلی کمزوری اور روسی افواج کے مضبوط اور طاقتور ہونے کی بنا پر عثمانی فوجیوں کو زمین اور سمندر میں بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ 1774 عیسوی میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق بورہ اسود کے شمال میں واقع کریمینیا کا علاقہ آزاد و خود مختار بنا، اور اس کے بعد وہ روس میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ روس اور عثمانیوں کے درمیان جنگ سے پیدا ہونے والے حالات کے بعد پولینڈ نے بھی آسٹریا، پروشیا اور روس میں تقسیم ہو گیا۔ چھ اکتوبر سن 1887 عیسوی کو مشہور آرکیٹیکٹ لی کاربوزے سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے، تاہم انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ فرانس میں گزارا اور فرانس کی نسبت سے ہی مشہور ہیں۔ بنیادی طور پر وہ انجینئر تھے، لیکن انہوں نے فن تعمیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر فن تعمیر میں ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے حکومت فرانس نے انہیں آرکیٹیکچر پریکٹس کا لائسنس دے دیا تھا۔ 1927 میں انہوں نے لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر بنایا، ساتھ ہی ساتھ لی کاربوئزے کے قلمی نام سے کتابیں لکھنے کا کام بھی شروع کیا، جس کا موضوع فن تعمیر ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ مکانوں کے فریم ورک اور دوسرے تعمیراتی حصے فیکٹری میں تعمیر کر کے ایک دن کے اندر اندر پورا مکان سینہ زمین پر نصب کر دیا جائے۔ ان کے اس نظریے سے فن تعمیر میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ چودہ مہر سن 1305 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید محمد فیروز آبادی کی وفات ہوئی۔ وہ سن 1237 ہجری شمسی میں ایران کے شہر یزد کے علاقے فیروز آباد میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے آخوند خراسانی اور سید محمد کاظم جیسے جید علماء سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آیت اللہ سید فیروز آبادی نے نجف میں ہی سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ چھ اکتوبر سن 1973 عیسوی کو صہیونی حکومت اور عربوں کے درمیان چوتھی جنگ شروع ہوئی۔ اس دن مصری فوج نے نہر سوئس کے نیچے سرنگ کھود کر نہر کے اس پار غاصب اسرائیلی فوج پر اچانک حملہ کیا اور مضبوط دفاعی لائن بارلو توڑ کر صحرا سینا میں داخل ہو گئیں۔ ادھر شامی فوج نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مصر اور شام کی افواج نے غاصب صہیونی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس جنگ میں صہیونی حکومت کے بہت سے طیاروں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن امریکہ کی طرف سے صہیونی حکومت کی فوری مدد کرنے کی وجہ سے اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور عربوں کو ملنے والی کامیابی پر پانی پھر گیا۔ بالآخر امریکہ اور سابق سوویت یونین کی مداخلت سے جنگ رکی اور اختلافات کے حل کی ذمہ داری اقوام متحدہ کو سونپی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ اس جنگ نے صہیونی حکومت کی فوج کے غرور کو توڑ دیا۔ چھ اکتوبر سن 1981 عیسوی کو مصر کے اس وقت کے صدر انور سادات کو جہاد اسلامی تنظیم کے کچھ افسران نے ہلاک کر دیا۔ انور سادات کا قتل اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے 1978 عیسوی میں صہیونی حکومت کے ساتھ ذلت آمیز کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرنے اور مصر کو دنیا اسلام سے علیحدہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے مصر کی اسلامی اور جہادی تنظیموں نے انور سادات کے اس عمل کو غداری قرار دیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انور سادات کو قتل کرنے والے شخص مصری فوج کے ایک افسر خالد اسلام بولی تھے۔ انہوں نے فوجی پریڈ کے دوران انور سادات پر حملہ کیا تھا۔ انور سادات کے قتل کے بعد 3,000 سے زیادہ افراد کو حکومت کی مخالفت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اسلام بولی اور ان کے مددگار کچھ فوجی افسران کو فوجی عدالت کے حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، نبی مکرم اسلام پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جاگداز اور نواسۂ رسول دلبند علی و بتول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، پیغمبر اعظم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور نواس رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ہائے حسن
سامعین، حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دوسرے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور چوتھے معصوم تھے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ سن 3 ہجری قمری ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ایسے گھرانے میں ولادت ہوئی جو وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی، وہی گھرانہ کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن کریم نے بھی سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں کچھ اس طرح گواہی دی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آپ کی پیدائش سے خاندان عصمت و طہارت اور مرکز وحی و کرامت میں سرور و شادمانی کا ماحول قائم ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام شاد و مسرور ہوئے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند تھے، اسی لیے ان کا تولد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار اور اس گھرانے کے تمام چاہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور مولود کا نام حسن رکھا۔ علل الشرائع میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔
سامعین، امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں، من جملہ سبط اکبر، سبط اول، طیب، قائم، حجت، تقی، زکی، مشتبہ، وزیر، اسیر، امیر، امین اور زاہد، مگر سب سے زیادہ مشہور لقب مشتبہ ہے اور آ حضرت کے شیعہ آپ کو کریم اہل بیت کہتے ہیں۔ آ حضرت کی کنیت ابو محمد ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بچپن سے ہی نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد امیر المومنین علی علیہ السلام اور والدہ سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ملکوتی آغوش میں پروان چڑھے اور ایک انسان کامل اور امام عادل کی صورت میں معاشرے کے سامنے آئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اپنے نور چشم حسن مشتبہ کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ البتہ حسن میرا فرزند اور بیٹا ہے، وہ میرا نور چشم ہے، میرے دل کا سرور اور میرا ثمرہ ہے، وہ بہشت کے جوانوں کا سردار ہے اور امت پر خدا کی حجت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی ہے، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اسے کیسے کمزور کریں گے، اس یاد میں کھو جاتا ہوں جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر رضاداری کریں گے، اسی طرح زمین کی ہر چیز از جملہ آسمان کے پرندے، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس پر رضاداری کریں گی۔
بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز کبا، بے خطا مار گیا سب رسول دوسرا حسن سبز کبا،
زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا،
حسن سبز کبا، بے خطا مار گئے سب رسول دوسرا حسن سبز کبا، بے خطا مار گئے سب رسول دوسرا حسن سبز کبا،
وہ گلتے ہوئے بھائی
کہا
تڑپ کے یہ کہا
تیری غربت پہ بھائی تیری زینب فدا
حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سیدھے رسول دوسرا
سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے تم میرے بیٹے ہو، اور حسن و حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام انسانی کمالات میں اپنے والد گرامی کا کامل نمونہ اور اپنے نانا بزرگوار کی نشانی تھے۔ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، آپ اور آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام ہمیشہ آ حضرت کے پاس رہتے تھے۔ آ حضرت کبھی کبھی ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام و خاص نے بہت زیادہ احادیث بیان کی ہیں کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، خواہ وہ اٹھے یا بیٹھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، پروردگارا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت پر سوار تھے کہ ایک شخص نے کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کیا خوب سوار ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام باوقار اور متین شخصیت کے حامل تھے۔ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے، اسی لیے سارے لوگ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دو بار اپنی ساری دولت و ثروت غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی تھی۔ تین بار اپنی جائیداد کو وقف کیا تھا، جس میں سے آدھی اپنے لیے اور آدھی راہ خدا میں بخش دی تھی۔
سامعین، امام حسن مجتبی علیہ السلام نہایت شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ جنگ کرنے جاتے تھے تو فوج میں آگے ہی آگے رہتے تھے۔ جنگ جمل اور صفین میں آپ نے بہت خطرناک جنگیں لڑی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے صرف 6 مہینے حکومت کی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کے سر سے چاہنے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اس بنا پر اب آپ کا صرف ایک سہارا علی کی مہر و محبت بھری آغوش تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ ساتھ رہے، ظالموں پر تنقید اور مظلوموں کی حمایت فرماتے رہے اور ہمیشہ سیاسی مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی اخلاقی شخصیت ہر جہت سے کامل تھی۔ آپ کے وجود مقدس میں انسانیت کی اعلیٰ ترین نشانیاں جلوہ گر تھیں۔ جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے مالک تھے۔ ایک بزرگ، باوقار، بردبار، متین، سخی، نیز لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ آپ خداوند کی طرف سے مخصوص توجہ کے حامل تھے اور اس توجہ کے آثار کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے پر لوگ دیکھتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو اس وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے تھے۔ جب لوگ سبب پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے، جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد ترین اور زاہد ترین شخص تھے۔ جب موت اور قیامت کو یاد فرماتے تو روتے ہوئے بے قابو ہو جاتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی میں 25 بار پیادہ اور کبھی پا برہنہ زیارت خانہ خدا کو تشریف لے گئے تاکہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ادب و خضوع پیش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اجر لے سکیں۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آ حضرت کے اصحاب و انصار اور کوفے والوں کی درخواست، اصرار اور بیعت کی وجہ سے خلافت قبول فرمائی اور اپنے والد کی عدالت پر ور راہ و روش کو جاری رکھا، لیکن امیر شام کی فتنہ انگیزیوں اور اس کے صفاق افراد کی شرارتوں اور امام علیہ السلام کے لشکر کی غداریوں اور منافقت، لوگوں کے دو دھڑے میں تقسیم ہونے اور جنگ و جدال سے خستہ ہونے کے بہانے کی وجہ سے آپ اسلام کی حفاظت کی خاطر امیر شام سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
سامعین، معاہدہ صلح امام حسن علیہ السلام کا متن اسلام کے مقدس مقاصد اور اہداف کو بچانے میں آپ کی کوششوں کا آئینہ دار ہے۔ جب کبھی کوئی منصف مزاج اور باریک بین شخص صلح نامے کی ایک ایک شرط کی تحقیق کرے گا تو بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کن خاص حالات میں اپنی اور اپنے پیروکاروں اور اسلام کے مقدس مقاصد کو بچایا تھا۔ صلح نامے کی بعض شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ حسن زمام حکومت امیر شام کے سپرد کر رہے ہیں، اس شرط پر کہ امیر شام قرآن و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شائستہ خلفاء کی روش پر عمل کرے گا۔ بدعت اور علی علیہ السلام کے لیے ناسزا کلمات ہر حال میں ممنوع قرار پائیں اور ان کی نیکی کے سوا اور کسی طرح یاد نہ کیا جائے۔ کوفے کے بیت المال میں 50 لاکھ درہم موجود ہیں، وہ امام مشتبہ کے زیر نظر خرچ ہوں گے اور امیر شام دارا وکرد کی آمدنی سے ہر سال 10 لاکھ درہم جنگ جمل اور صفین کے ان شہدا کے پسماندگان میں تقسیم کرے گا جو حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے۔ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا، ہر شخص چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو اس کو مکمل تحفظ ملے اور کسی کو بھی امیر شام کے خلاف اس کے گزشتہ کاموں کی بنا پر سزا نہ دی جائے۔ شیعان علی جہاں کہیں بھی ہوں گے محفوظ رہیں گے اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا۔
سامعین، امام علیہ السلام نے اور دوسری شرطوں کے ذریعے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور اپنے چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کی اور اپنے چند اصحاب کے ساتھ، جن کی تعداد بہت ہی کم تھی، ایک چھوٹا سا اسلامی لیکن باروح معاشرہ تشکیل دیا اور اسلام کو حتمی فنا سے بچا لیا۔ امیر شام وہ نہیں تھا جو معاہدہ صلح کو دیکھ کر امام علیہ السلام کے مطلب کو نہ سمجھ سکے، اسی وجہ سے صلح کی تمام شرطوں پر عمل کرنے کا عہد کرنے کے باوجود صرف جنگ بندی اور مکمل غلبے کے بعد ان تمام شرطوں کو اس نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا اور مقام نخلیہ میں ایک تقریر میں صاف صاف کہہ دیا، میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کے لیے جاؤ، بلکہ میری جنگ اس لیے تھی کہ میں تم پر حکومت کروں، اور اب میں حکومت کی کرسی پر پہنچ گیا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ صلح کے معاہدے میں جن شرطوں کو میں نے ماننے کے لیے کہا تھا ان کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور ان کو پورا نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے تمام لشکر کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ناسزا کلمات کہنے پر برانگیختہ کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ان کی حکومت صرف امام کی اہانت اور ان سے انتقامی رویے کے سائے میں استوار ہو سکتی ہے، جیسا کہ مروان نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، علی کو دشنام دیے بغیر ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف امیر المومنین علی علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ملتے ان کو مختلف بہانوں سے قتل کر دیتا تھا۔ اس زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ کوفے کے رہنے والے سختی اور تنگی سے دوچار تھے، اس لیے کہ امیر شام نے مغیرہ کے مرنے کے بعد کوفے کی گورنری کو زیاد کے حوالے کر دیا تھا اور زیاد شیعوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ ان کو جہاں بھی پاتا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیتا تھا۔
سامعین، یہاں تک کہ کبھی تو امام حسن علیہ السلام کے سامنے آپ کے پدر بزرگوار کی برائی کرتا، اور اگر امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے تو آپ علیہ السلام کو بھی ادب سکھانے کی کوشش کرتا۔ کوفے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا اور اسی لیے آپ نے مدینہ لوٹ جانے کا ارادہ کیا، لیکن مدینہ کی زندگی بھی آپ کے لیے عافیت کا سبب نہیں بنی، اس لیے کہ امیر شام کے کارندوں میں سے ایک پلید ترین شخص مروان مدینہ کا حاکم تھا، اس نے امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا جینا مشکل کر دیا تھا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کے گھر تک جانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود کہ امام 10 برس تک مدینہ میں رہے، لیکن ان کے اصحاب فرزند پیغمبر کے چشمہ علم و دانش سے بہت کم فیضیاب ہو سکے۔ مروان ملون اور اس کے علاوہ 10 سال کی مدت میں جو بھی مدینہ کا حاکم بنا، اس نے امام حسن علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو تکلیف و اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔
آپ کا وجود ناظرین امیر اور اس کے کارگزاروں کے لیے بہت ہی ناگوار تھا، اس لیے امیر شام نے صلح کے شرائط پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے معاہدوں کو کچل ڈالا اور اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانے کے فکر میں لگ گیا۔ امیر شام امام علیہ السلام کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگ گیا اور اپنی ہیلا بازی اور مکاریوں سے اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے اشعت بن قیس کی بیٹی جادہ، جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی، کو بہکایا اور اس کے ذریعے امام کو زہر دلوایا۔ اس نے جادہ سے کہا، 1,00,000 درہم کے علاوہ میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کرا دوں گا اور اسے عالم اسلام کی ملکہ بنا دے گا۔
آخر کار امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو زہر دے دیا اور آپ 40 دنوں تک بستر پر رہے، اور روز بروز آپ کی حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ 28 صفر سن 50 ہجری قمری مدینہ میں آپ نے شہادت پائی۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے سوگوار ہو گئے، امامت گاہ ماتم کدا بن گیا، ہر طرف نالو شیون اور آہو بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب جنازے کو لے کر چلے۔ مدینے والے، اہل بیت اور سارے بنی ہاشم اس تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، لیکن بنو امیہ اور اہل بیت کے مخالفین نے بعض لوگوں کے ابھارے جانے اور آپ کو آپ کے جد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا اور فتنہ و فساد کا ماحول بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے غم میں سب سے زیادہ غمگین اور سوگوار تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق صبر و تحمل سے کام لیا اور بقیع قبرستان میں دفن کر دیا۔ ہر طرف وا محمدہ وا مصیبتہ کا بین ہونے لگا، یقیناً علی علیہ السلام کے باغ اور گلستان زہرا میں خزاں آ گئی، محمد کی شبی کی بے حرمتی کی گئی۔
یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے پاکستان کے ممتاز دانشور مولانا محمد کمیل نورانی کی تقریر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ لاہلہا۔ سب سے پہلے امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ تمام ائمہ کرام کی زندگی میں جو ایک خاص درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے اقدامات کرنا اور زمانے کے حساب سے فیصلے کرنا۔ ممکن ہے ایک زمانے میں ایک فیصلہ صحیح ہو اور بعد میں آنے والے زمانے کے لیے وہ فیصلہ صحیح ثابت نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ بہت اہم عنصر ہے کہ انسان زمانے کو جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے کہ مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار سے گزر رہے تھے، جو پیتل کے برتنوں کی بازار، تو ایک دکاندار آ کر سوال کرتا ہے، عرض خدمت میں سلام کرتا ہے، اس کے بعد ایک سوال پوچھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امام مجھے یہ بتائیے کہ اس پیتل کی اصل کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک ریشہ ہوتا ہے، تو یہ جو دھات ہے یہ کہاں سے نکلی ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طالب علموں والا سوال ہے، اگرچہ وہ تاجر تھا لیکن اس کا سوال طالب علموں والا ہے، کیونکہ طالب علم ہمیشہ ایک چیز کی اصل اور بنیاد کو جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تاجر اگر طالب علموں والا سوال رکھے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن طالب علم اگر تاجرانہ سوچ رکھے تو یہ ایک اچھی چیز معاشرے میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں امام نے اس کو کیا جواب دیا۔ امام نے اس شخص سے فرمایا کہ پیتل کی جو اصل ہے وہ چاندی ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ چاندی تو بہت باقیمت ہے، بہت زیادہ ارزش اور قیمت ہے، خواتین اپنے محاسن میں اسے استعمال کرتی، اپنے زیور میں چاندی کو استعمال کرتی، جبکہ پیتل کی جو قیمت ہے وہ باورچی خانے میں برتنوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک چیز کی اصل چاندی ہے اس کے باوجود بھی اس کی قیمت کم ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا اس کی وجہ زمانہ ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا صحیح وقت اور صحیح زمانے میں اسے زمین سے نکالا نہیں گیا، اس وجہ سے زمین پر پڑے پڑے زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا، یہاں تک کہ یہ چاندی پیتل میں تبدیل ہو گئی، اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی۔ تو اگر صحیح وقت پر فیصلے ہو، صحیح زمانے پر صحیح اقدامات کیے جائے تو وہ بہت مؤثر رہتے ہیں، لیکن اگر زمانہ چلا جائے اور پھر اگر وہ قدم اٹھایا جائے تو اس کی زیادہ حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے زمانے کے حساب سے جنگ نہیں کی۔ جنگ کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن امام جانتے تھے کہ اس زمانے میں جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اس کو دیکھتے ہیں واقعی کربلا میں، کہ کربلا میں 72 افراد نے اپنا خون پیش کیا اللہ کی راہ میں، جنگ کی شہید ہوئے، اس کے آثار آج آپ کو اربعین پر بھی نظر آئیں گے، اس کے آثار آج تک یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی واقعی کربلا کے چند سالوں بعد توابین اٹھتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ توابین نے 4000 شہدا دیے، 4000 افراد قتل ہوئے، اپنا خون دیا، لیکن اس خون میں وہ تاثیر نہیں تھی، وہ خون بہت جلدی اس نے اپنا رنگ اس زمانے کو نہیں دکھایا، کیونکہ غلط زمانے میں وہ خون بہا گیا۔ جبکہ کربلا میں 72 افراد نے اپنی جان کو پیش کیا، اپنی رائے خدا میں شہادت دی اور اپنا خون کا نذرانہ دیا، آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر کتنا ہے۔ آج تک پورے عالم پر اس کا اثر چھایا ہوا ہے، پورے عالم کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ محرم، سفر، عزاداری، سید الشہدا، واقع اربعین، حتیٰ کہ آج بھی جو افراد شہید ہوتے ہیں وہ اپنا رول ماڈل واقع کربلا کے افراد کو بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارا نام بھی ان خدمت گزاروں میں آ جائے، ان شہداء کی فہرست میں آ جائے، کاش ہمارا بھی کوئی ایک کردار ہو جائے۔ اس قدر زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو صحیح وقت پر امام حسن مشتبہ جانتے تھے کہ یہ وقت ایسا نہیں کہ اب اس کو جنگ کو برقرار رکھا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں احکام الہی میں بھی ایسا ہی ہے، پروردگار متعال چاہتے ہیں نماز قائم ہو۔ اب انسان کے پاس اگر پانی ہو تو پانی کے ذریعے سے وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے انسان طہارت حاصل کرے اور نماز پڑھے۔ پروردگار نماز کو قائم کرنا چاہتا ہے، اگر پانی ہو تو فبہا، پانی کے ذریعے سے، نہیں ہے تو تیمم کے ذریعے سے۔ پروردگار کے احکام میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تعطیل نہیں ہے، تعدیل ہے، معطل نہیں ہوتا، وہ کام میں تعطیل پیش نہیں آتی۔ امام حسن مشتبہ بھی اسلام کو اور دین کو بچانا چاہتے تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے دین نہیں بچے گا، یہ وہ زمانہ نہیں کہ جہاں پہ جنگ کو استمرار دیا جائے، جنگ کو جاری رکھا جائے۔ تو امام نے پھر صلح کی۔ یہ صلح کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ سامنے والے کو قبول کر لیا۔ پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کی، یہ مطلب نہیں تھا کہ کفار اور مشرکین نے مکہ کو قبول کر لیا۔ نہ، صلح ایک خاص مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ امام نے جو صلح کی اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ ان دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے، جو اسلام کے نقاب کے اندر چھپے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ اور جب ان کا نقاب امام حسن مشتبہ نے اس صلح کے ذریعے سے ان کا نقاب اٹھایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا میں وہ واضح طور پر سامنے آ گئے، یعنی وہ بغض، وہ کینے، وہ اسلام سے دشمنی، وہ پیغمبر سے دشمنی، وہ توحید سے دشمنی جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھپی ہوئی تھی، کربلا میں واضح ہو گئی۔ اسی وجہ سے یزید نے آپ دیکھتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے کیا شعر کہا، کہا کہ یہ ساری بسات بنی ہاشم کی بچھائی ہوئی ہے، ورنہ نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، ہر چیز کا انکار کر دیا۔ یہ انکار کی جو جرات پیدا ہوئی ان میں، یہ انکار کی جو ان کے بے نقاب ہوئے ہیں، یہ امام حسن مشتبہ نے اس صلح کے ذریعے سے کیا۔ اگر امام صلح نہ کرتے اور دنیا کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ نہ بتاتے کہ دیکھو کن افراد کے سامنے تم اپنا ان کو رہبر بنا رہے ہو، ان کے سامنے جھک رہے ہو، اپنا خلیفہ بنا رہے ہو، کہ جو اپنے وعدے کی پامالی کرتا ہے، جو اپنے عہد و پیمان کی پامالی کرتا ہے، کہ پیغمبر کی واضح حدیث ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹتا، مومن کبھی بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو امام نے اس طریقے سے صلح میں شرائط رکھی کہ آگے جا کر انہیں بے نقاب کرتے، جب وہ بے نقاب ہو گئے تو وہ کھل کر میدان کربلا میں آ گئے. لیکن جب انہیں دشمن کو بھی جب اس کا احساس ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے زہر دیا, تین بار امام کو زہر دیا گیا, لیکن جو تیسرا زہر تھا اس کا اثر ایسا تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے. امام کی زندگی میں, امام کی حیات میں امام نے دیکھا, امام حسین نے دیکھا, بنو ہاشم نے دیکھا, اہل بیت اطہار نے دیکھا کہ امام حسن مشتبہ کو اس انداز میں زہر دیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی, امام کی شہادت کے بعد بھی یہ بکس قائم رکھا گیا اور امام حسن مشتبہ کو پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے نہیں دیا گیا, بلکہ امام کے جنازے پر تیر برسا ہے کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حسن اور حسین کے جنازے میں فرق یہی تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامن, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار تہران ٹائمز کی اس تفصیلی خبر جس میں کووڈ کے بارے میں ایران کی تیار شدہ ویکسین کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. کووڈ کے خلاف جنگ میں ایران میں تیار شدہ پاستو کووک ویکسین بھی میدان میں آ گئی. ایران کے نائب وزیر صحت نے اعلان کیا کہ مقامی طور پر بنائی گئی پاستو کووک ویکسین کے 60 لاکھ ڈوز وزارت صحت کے حوالے کر دیے گئے ہیں. پاستور انسٹیٹیوٹ کے سربراہ علی رضا کے مطابق پاستو کووک 2 سے 18 سال کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ویکسین قرار دی گئی ہے, جسے اگلے 2 ہفتوں کے دوران بچوں کی ویکسین میں استعمال کیا جائے گا. پاستو کووک ویکسین کیوبا اور ایران کے تعاون سے تیار کی جا رہی ہے. کیوبا میں اسے بچوں کو کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا, جس کے انتہائی اچھے نتائج دیکھنے میں آئے. اس ویکسین کے ٹیسٹ کے ابتدائی 2 مرحلے کیوبا میں, جبکہ تیسرا مرحلہ ایران میں 24,000 شہریوں جبکہ کیوبا میں 44,000 شہریوں پر انجام دیا گیا. بڑوں کو دو ڈوز انجیکٹ کرنے کے بعد ایک بوسٹر شاٹ کی ضرورت ہوگی، جبکہ بچوں کو دو ہی ڈوز دیا جائے گا۔ پاستو کو ایک دنیا کی واحد ویکسین ہے جو بیک کرونا وائرس کی مختلف اقسام کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے خبر لگائی ہے، گرفتار ہوئے، قتل ہو گئے یا پھر ہتھیار ڈال دیے، سی آئی اے نے اپنے دسیوں مخبروں کو کھو بیٹھنے کا اعتراف کیا۔ امریکہ کے کاؤنٹر انٹیلیجنس حکام نے سی آئی اے کے تمام اسٹیشنوں کو امریکہ کے لیے مخبری کرنے والے افراد کی وسیع پیمانے پر گرفتاری اور قتل کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق ایک غیر معمولی تحریر میں سی آئی اے کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ادارے نے اپنے دفاتر کو بتایا کہ روس، چین، ایران اور پاکستان سمیت کئی دیگر ممالک کے انٹیلیجنس کے اداروں نے سی آئی اے کے مخبروں کا وسیع پیمانے پر شکار کیا اور بعض کیسز میں انہیں ڈبل ایجنٹ یا دو طرفہ جاسوسی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس اہم بیان میں سی آئی اے کے مشنوں کو بتایا گیا ہے کہ مخبروں کی جانچ پڑتال کے وقت ان ممالک کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ہوشیاری کی جانب سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ سی آئی اے کے اس اندرونی پیغام میں بتایا گیا ہے کہ ان مخبروں کی گرفتاری یا قتل حریف انٹیلیجنس مراکز کی جانب سے بائیو میٹرک اسکین، چہرے کی شناخت اور مصنوعی ذہن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ممکن ہوئی ہے، جس کا مقصد سی آئی اے کے افسروں کی شناخت ہے۔ روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے، اس نے آرٹیکل لگایا ہے پنڈورا لیکس کیا ہوگا۔ اس آرٹیکل کے رائٹر سلیم صافی نے لکھا ہے کہ اللہ عمر چیمہ کی عمر دراز کرے، وہ ان چند ایک صحافیوں میں سے ہیں جنہوں نے جرت اور صحافتی اخلاقیات کے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو زندہ رکھا ہے۔ اب کی بار ان کے ساتھ صحافت کے ایک اور فخر یعنی فخر دورانی بھی مل گئے ہیں، جو اپنی جگہ محنت اور بہادری کی مثال ہیں۔ دونوں نے مل کر جو کام کیا وہ نہایت محنت طلب اور مشکل تھا۔ ان دونوں نے پنڈورا لیکس کے حوالے سے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ قابل فخر ہے، لیکن افسوس کہ پچھلی مرتبہ ان کی محنت سے ملک کے لیے کوئی خیر کا راستہ نکالا گیا اور نہ اب کی بار ایسا ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں احتساب کا کوئی ادارہ ہے اور نہ منصفانہ نظام۔ قومی احتساب بیورو سے تو کوئی توقع نہیں کہ یہ ادارہ پنڈورا لیکس کی بنیاد پر کسی کا میرٹ پر احتساب کرے گا۔ دوسری جگہ عدلیہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاناما لیکس میں کسی طرح صرف شریف فیملی کو پھنسایا اور باقی سب سے متعلق مٹی پاؤ والی پالیسی اپنائی۔ تیسرا پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہو سکتا ہے، جو اس طرح کے معاملات کے لیے فورم بن سکتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی اتنی سکت باقی نہیں بچی، یوں پارلیمنٹ میں بھی اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اس لیے مجھے پختہ یقین ہے کہ پنڈورا لیکس چند دنوں تک میڈیا ٹاک شوز کا موضوع رہے گا، پھر اسی طرح دفن ہو جائے گا جس طرح پاناما لیکس۔ فارس نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، حیدر علی اوف کو ایران کی نصیحت کیا تھی۔ خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ اور سابق وزیر خارجہ کمال خرازی نے کہا ہے کہ آج اگر ایران علاقے کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے تو اس کی وجہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اور غیر طاقتوں سے عدم وابستگی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنا اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آخر میں سماعت فرمائیے عراق کے موضوع پر ہمارا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، آج ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران نشر نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ پر ہم عراق کے آئندہ پارلیمانی انتخابات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اپنے میزبان طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سامعین، عراقی پارلیمنٹ کو ابھی 100 سال نہیں ہوئے ہیں۔ 100 سال پورے ہونے میں ابھی 4 سال باقی ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کا قیام سن 1925 میں عمل میں آیا تھا اور ملک میں شاہی حکومت کا دور تھا جو آئینی بادشاہت کی حیثیت سے حکومت پر نظر رکھتی تھی۔ اس حکومت کا سلسلہ سن 1958 عیسوی تک جاری رہا جب عبد الکریم قاسم کی قیادت میں بغاوت ہوئی اور شاہی نظام حکومت ختم ہو گیا۔ اس درمیان تقریباً 10 پارلیمانی انتخابات ہوئے جن میں ہمیشہ بادشاہ اور اس کے قریبی افراد کا اثر و رسوخ دیکھنے میں آیا۔ عراق میں سن 1979 میں ڈکٹیٹر صدام کے اقتدار میں آنے تک پارلیمانی انتخابات نہیں ہوئے تھے، لیکن صدام کے اقتدار میں آنے کے بعد سے سن 2003 میں صدام کے سقوط تک عراق میں 6 پارلیمانی انتخابات کا انعقاد ہوا، تاہم پارلیمان پر حکمراں باس پارٹی کا مکمل کنٹرول تھا۔ سن 2003 میں ڈکٹیٹر صدام کی حکومت گرنے کے بعد سے اب تک عراق میں 4 پارلیمانی انتخابات منعقد ہو چکے ہیں جو بالترتیب سن 2005، 2010، 2014 اور 2018 میں ہوئے تھے۔ دوسرے دور کے انتخابات کچھ تاخیر سے ہوئے، تیسرے اور چوتھے دور کے انتخابات وقت مقررہ پر ہوئے۔ عراق میں ہر 4 سال میں ایک بار پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں۔ پانچویں دور کے انتخابات بھی قبل از وقت منعقد ہوں گے۔ یہ انتخابات رواں سال یعنی مئی 2021 میں ہونے تھے، لیکن دسمبر سن 2019 میں عادل عبد المہدی کی حکومت گرنے کے بعد عراق کے سیاسی دھڑوں اور جماعتوں نے پارلیمانی انتخابات قبل از وقت کرائے جانے کا مطالبہ کیا۔ اب سے پہلے جون کے مہینے میں انتخابات ہونے تھے، لیکن حالات نامساعد ہونے کی وجہ سے اب یہ انتخابات آئندہ 10 اکتوبر کو ہوں گے۔ ڈکٹیٹر صدام کی حکومت گرنے کے بعد عراق میں 15 دسمبر سن 2005 کو پہلے انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں عوام نے پارلیمان کے 275 ارکان کو منتخب کیا۔ ابراہیم جعفری کی قیادت میں عراق کے قومی اتحاد نے 41.2% ووٹ حاصل کر کے ان انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ قومی اتحاد میں متعدد شیعہ جماعتیں اور تنظیمیں شامل تھیں اور اس اتحاد نے پارلیمنٹ کی کل 275 نشستوں میں سے 128 نشستیں حاصل کیں۔ دو اصل کرد پارٹیوں یعنی ڈیموکریٹک نیشنل یونین آف کردستان اور ڈیموکریٹک پیٹریاٹک یونین نے 53 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ کردستان اسلامک یونین نے 5 نشستوں پر جیت حاصل کی۔ بعض سنی پارٹیوں کی طرف سے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کے باوجود کئی سنی پارٹیوں پر مشتمل عراقی ایکورڈ فرنٹ نے 44 سیٹیں اور عراقی نیشنل ڈائیلاگ فرنٹ نے 11 سیٹیں حاصل کیں۔ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد دوسرے پارلیمانی انتخابات 7 مارچ سن 2020 کو ہوئے اور اب پارلیمنٹ کے اراکین کی تعداد بڑھ کر 325 ہو گئی تھی۔ ان انتخابات میں ایاد علاوی کی قیادت میں عراقی نیشنل موومنٹ نے سب سے زیادہ 91 سیٹیں حاصل کیں۔ نوری المالکی کی قیادت والی حکومت قانون اتحاد نے 89 نشستیں حاصل کیں اور یہ اتحاد دوسرے نمبر پر رہا۔ عراقی قومی اتحاد تیسرے نمبر پر رہا جس نے 70 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی اور کردستان اتحاد نے 70 نشستیں جیتیں۔ ایاد علاوی کی قیادت والا عراقی نیشنل موومنٹ سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے باوجود حکومت بنانے میں ناکام رہا، بلکہ نوری المالکی کو دوسری بار حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ عراق میں تیسرے پارلیمانی انتخابات 30 اپریل سن 2014 کو ہوئے اور اس انتخابی مقابلے میں بھی پچھلے انتخابات کی طرح شیعوں، اہل سنت اور کردوں کے 3 گروپوں نے حصہ لیا۔ ان انتخابات سے عراق کے شیعہ اور اہل سنت کے اصل گروپوں کے اندر اختلافات شروع ہو گئے۔ بہرحال ان انتخابات میں نور المالکی کی قیادت والے حکومت قانون اتحاد نے سب سے زیادہ سیٹیں جیت کر کامیابی حاصل کی، لیکن شیعہ گروپوں میں اختلافات کی وجہ سے مخالفین نے نور المالکی کو تیسری بار وزیراعظم بنا جانے پر احتجاج کیا، لہذا حیدر العبادی کو حکومت سازی کی دعوت دی گئی۔ سیاسی اختلافات کے اسی دور میں جون سن 2014 میں داعش نے عراق پر حملہ کر کے ملک کے ایک تہائی حصے پر قبضہ کر لیا۔ عراق میں چوتھے پارلیمانی انتخابات 12 مئی سن 2018 کو منعقد ہوئے۔ نیز ان انتخابات میں اراکین پارلیمان کی تعداد ایک بار پھر بڑھی، اراکین کی کل تعداد 329 ہو گئی۔ ان انتخابات کی اہمیت زیادہ تھی کیونکہ اس سے 6 ماہ پہلے ہی عراقی کردستان علاقے میں ریفرنڈم ہوا تھا۔ ان انتخابات میں مقتدی صدر کی قیادت والا سائرون اتحاد، ہادی العمری کی قیادت میں الفتح اتحاد اور حیدر العبادی کی قیادت والا النصر اتحاد بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہا۔ انتخابات کے بعد عادل عبد المہدی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن ان کی حکومت زیادہ دن تک نہیں چل سکی اور مئی سن 2019 سے اب تک مصطفیٰ القاظمی نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب عراق میں پانچویں دور کے انتخابات 10 اکتوبر کو منعقد ہوں گے، اور یہ انتخابات ایسے حالات میں ہوں گے کہ عراق میں انتخاباتی قانون بدل چکا ہے۔ اس تبدیلی سے انتخابات کے انعقاد میں بھی تبدیلی ہوئی ہے، جو پارلیمان کی حیثیت بھی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ عراق میں لمبے عرصے تک چلی بحث اور سیاسی کشمکش کے بعد نیز سخت دباؤ کے تحت بالآخر 24 دسمبر سن 2019 عیسوی کو پارلیمان نے انتخاباتی قانون کو منظور کیا۔ یہ نیا قانون 50 شقوں پر مشتمل ہے، اور اس قانون کی بنیاد پر 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والا شہر یا علاقہ ایک انتخابی حلقہ شمار ہوگا، جبکہ 1 لاکھ سے کم آبادی والے علاقے میں اس کے آس پاس کے علاقے کو ملا کر ایک انتخابی حلقہ بنایا جائے گا۔ عراق کے پہلے والے قانون کے مقابلے میں نئے قانون میں جو تبدیلی پیدا کی گئی ہے وہ انتخابات کے انعقاد کے طریقے سے مربوط ہے۔ جملہ تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ نئے قانون میں انتخابی امیدوار ذاتی طور پر انتخابات میں شرکت کریں گے، کسی اتحاد، پارٹی یا تنظیم کی طرف سے امیدوار نہیں ہوں گے، جبکہ اب سے پہلے لوگ پارٹی کی بنیاد پر امیدوار کو ووٹ دیتے تھے۔ درحقیقت عراق کے نئے انتخاباتی قانون کے مطابق لوگ امیدوار کو ووٹ دیں گے، پارٹی کو نہیں۔ رائے دہندگان کسی بھی پارٹی سے تعلق کو مد نظر رکھے بغیر امیدوار کو اس کی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر ووٹ دیں گے، اور اکثریت حاصل کرنے والا امیدوار منتخب ہو جائے گا۔ تامن، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔